بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عقيدة طحاوية كشرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه فرماته فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه يا مرا دين اور عقیدہ ہے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اور جو کوئی اس کا مخالف ہو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے بری ہیں ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے اور غلط خواہشوں پر چلنے سے جداگانہ راہ اختیار کرنے سے اور مشبہہ معتزلہ جہمیہ جبریہ قدریہ وغیرہم غلط مسالک پر چلنے سے حفاظت فرمائے جنہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت مسلمین کی مخالفت کر کے گمراہی سے ناطہ جوڑ رکھا ہے ہم ایسے گمراہوں سے بری ہیں اور یہ سب ہمارے نزدیک گمراہ اور بے راہ ہیں وباللہ العصمۃ وہم عندنا ظلال و اردیا ونحن منہم براء وہم عندنا ظلال و اردیا وباللہ العصمۃ اور یہ سب ہمارے نزدیک گمراہ اور بے راہ ہیں اللہ تعالیٰ ہی سب کو محفوظ رکھنے والا ہے اور سب وہی توفیق بخشنے والا ہے یہ آخری الفاظ ہیں عقیدہ طحاویہ کے مصنف کے جنہوں نے اپنا عقیدہ ان الفاظوں سے بیان کیا جو ہم پڑھتے آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے عقیدے کے تعلق سے چند اہم باتیں پڑھی ہیں ایک ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی اور ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کی نشست میں جن مسائل کا ذکر شیخ صاحب اپنے عقیدے کے اختتام میں جو بیان فرمایا ہے بڑی پیاری باتیں ہیں خلاصہ سمجھ لیں جن میں وہ جو کچھ آگے بیان ہو چکا ہے چند آخری لفظوں میں ان کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں فہذا دیننا واعتقادنا ظاہر و باطنا هذا جو گزر چکا ہے دیننا یہ ہمارا دین ہے واعتقاد ہمارا عقیدہ ہے ظاہر میں بھی جو لوگوں کے سامنے باطن میں بھی ہم جو دل میں رکھتے ہیں ظاہر کا جواب لوگوں کو نہیں دینا ہم نے لوگ یہی دیکھتے ہیں جو ہم بتا رہے ہیں عملاً بھی اس پہ ہم اترے ہوئے ہیں اور باطن بھی یہی ہے جو ہم ظاہر کر رہے ہیں تو باطن اور ظاہر کوئی تضاد نہیں ہے الحمدللہ اور یہی طریقہ رہا ہے اہل جماعت کا کہیں آپ کو تضاد نظر نہیں آئے گا اہل بدعت میں آپ کو تضاد نظر آئے گا زبان پر قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے عملاً مخالفت ہے زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار ہیں عملاً پتہ چلتا ہے کہ اتباع میں کتنی کمزور ہیں ظاہراً صحابہ کرام سے محبت کا اظہار ہے عملاً صحابہ کرام کے راستے سے اور منہج سے دوری ہے ایک ہی جماعت ہے ایک ہی گروہ ہے چھوٹا سا ہے بہت کم لوگ ہیں لیکن کمال کے لوگ ہیں الفرقۃ الناجیہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ الطائفۃ المنصورہ ایسے چھوٹا سا گروہ جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تا قیامت رہیں گے حق پر ظاہر رہیں گے ان کے مخالفوں کو کچھ بگاڑ نہ سکیں گے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں نہیں کچھ بگاڑ سکیں گے کیونکہ الطائفۃ المنصورہ ہے نصرت اللہ تعالیٰ نے کی ہوئی ہے ایسا ایک گروہ آپ کو ملے گا جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے، چھپ کے کوئی کام نہیں کرتے، چھپ کے کوئی بات نہیں کرتے، جو چھپ کے بات کرتے ہیں، چھپ کے کام کرتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ آج وہ کہاں پر ہیں اور امت میں کیا کیا فسادات برپا کر رہے ہیں، قتل و غارت سے لے کر بد امنی، اور یہاں تک کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عام مسلمان اللہ تعالیٰ کے گھروں سے محروم ہو چکے ہیں، ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گھر میں جا کے جو امن امان کی جگہ سمجھی جاتی ہے، پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ امن والی جگہ کیا ہے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مساجد، آج وہ بھی محفوظ نہ رہے، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ تو فضلت الشیخ علامہ صالح بن فوزان فوزان حفظہ اللہ ان جملوں کے تعلق سے فرماتے ہیں، ای ما ذکر فی هذه العقیدہ من اولها الى اخرها، جو ہم نے اس عقیدے میں بیان کیا ہے امام جعفر الطحاوی نے شروع سے آخر تک، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہی ہمارا دین ہے، مسلمانوں کا دین یہی ہے، اور دوسرا جملہ ونحن براء الى الله من كل من خالف الذي ذكره وبيناه، شیخ صاحب فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اور ہم ان سب سے بری ہیں جس نے بھی مخالفت کی اس عقیدے کی، کیونکہ یہ عقیدہ حق ہے اور جس نے مخالفت کی وہ باطل ہے، سبحان اللہ۔ پھر اگلے جملے کے تعلق سے کہ دعا پر اختتام کیا اس پیارے رسالے اور عقیدے کا، ونسأل اللہ تعالی ان یثبت علی الایمان، یہ کوئی کمال نہیں کہ آپ نے ایمان کو سمجھ لیا، ایمان کے مسائل کو، عقائد کو سمجھ لیا، یہ کمال نہیں ہے، یہ آدھا کمال ہے، پورا کمال کیا ہے؟ اس پہ ثابت قدم رہنا۔ علم تو ہم حاصل کر سکتے ہیں، ثابت قدم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، توفیق اللہ تعالیٰ علم کی دیتا ہے، ثابت قدم بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اس لیے اگر عقیدہ کو سیکھ لیا، سمجھ لیا تو یہ نہ سمجھا کہ کمال کر دیا ہم لوگوں نے، نہیں واللہ، کتنی ایسے لوگ دنیا میں آئے ہیں اور گئے ہیں، صحیح عقیدے پر تھے، اچانک بگاڑ پیدا ہوتا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، سب پہ رحم فرمائے اور ہر شر سے دور فرمائے، ہر بد عقیدگی سے دور فرمائے اور ہر گمراہی سے دور فرمائے، محفوظ فرمائے۔ آخر میں دعا ہے، اب ایک امام ہے، بہترین زمانے میں سے ایک شخص علم حاصل کیا ہے، اپنے استادوں سے صحیح عقیدہ حاصل کر چکا ہے، ماحول بھی اچھا ہے، دوست بھی اچھے ہیں، سب کا صحیح عقیدہ ہے، اس کے باوجود بھی تکبر نہیں ہے، اس باوجود بھی یہ نہیں کہ اب ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں بعض ایسے لوگ چار پانچ کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے کہ بس ہمارے عقیدے جیسا کسی کا نہیں، اب ہم سب سے سپیریئر ہو گئے ہیں، اب ہم جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور یہی لوگ جو ٹھوکرے کھاتے ہیں۔ آج دیکھ لیں یہ دواعش وغیرہ جو نکلے ہیں، یہ اپنے آپ کو سب سے بہترین سمجھتے پوری امت میں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے، اب ہم نے دین بھی سمجھ لیا ہے، عقیدہ بھی سمجھ لیا ہے، جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ صرف مخالف نہیں، وہ کافر ہے، تکفیر یوں کر دے جیسے انسان پانی نہیں پیتا، یوں تکفیر کر دیتے ہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ورنہ دیکھ لیں خوارج کو، دیکھ لیں عبادت میں کتنی شدید عبادت کرتے ہیں، جتنے بھی نصوص آپ کو ملیں گے خوارج کے تعلق سے، ابتداء میں ان کی تعریف نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے کہ تعریف ہے خوارج، خوارج کی مذمت ہے، اگرچہ اچھا کام بھی کرے تب بھی قابل مذمت ہے، کیونکہ اس اچھے کام کی انہوں نے قدر نہیں کی، اللہ نے توفیق تو دی اچھے کام کرنے کی، غلو کر بیٹھے، اور پھر جب غلو کر دیا تو اچھائی کہاں رہی؟ اسے بعض لوگوں کو یہ غلط، بہت بڑی غلطی لگی ہے، بعض طلاب علم کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عبداللہ بن عباس نے جب مناظرہ کیا تو ان کی چند تعریفیں کے بعد میں مناظرہ کیا، تعریفیں نہیں تھی، وہ ان کی مذمت کر رہے تھے، یاد دہانی کر رہے تھے، تمہارے اندر یہ خوبیاں، اگر تم ان کو سمجھ لیتے یہ خوبیاں ہوتی، لیکن یہ تمہارے لیے قابل مذمت ہے، خوبیاں نہیں رہی تمہارے لیے۔ الغرض تو دعا ہے، اس دعا میں امام پر ثابت قدمی کی دعا ہے، اور صرف اچھا کب تک ہے؟ ویختم لنا بھی، ہمارا خاتمہ بھی اسی ایمان اور اسی عقیدے پر ہو، یعنی ثابت قدمی ساری زندگی رہے یہاں تک ہم دنیا سے چلے جائیں، اور ایک جملے پر ہمیں آمین کہنا چاہیے۔ واللہ خوبصورت دعا ہے اس خوبصورت عقیدہ رسالے کے آخر میں، وَيَعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ مُخْتَلِفَ وَالْآرَاءِ مُتَفَرِّقَةَ، ثابت قدمی تو حق پر ہو گئی، اب باطل سے بچنا بھی تو ہے کہ نہیں بچنا نا، اس لیے اگلی دعا جو ہے وَيَعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ مُخْتَلِفَ وَالْآرَاءِ مُتَفَرِّقَةَ، اور غلط خواہشوں پر چلنے سے اور جداگانہ رائے اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حفاظت کرے۔ وَالْمَذَاهِبِ الرَّدِيَّةَ، اور جو برے مذاہب ہیں، قابل مذمت جو مذاہب ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے۔ مثل المشبہ، تشبیہ کرنے والے، تفصیل ابھی آگے آتی ہے، اور معتزلہ اور جہمیہ اور جبری اور قدریہ وغیرہ، اور ان جیسے اور بھی جتنے بھی اہل باطل اہل بدعت ہیں جو تا قیامت آنے والے ہیں، اور اگر کسی کی زندگی میں کسی کے زمانے میں کوئی بھی بدعتی گروہ ظاہر ہوتا ہے تو ان سے برات کا اظہار بھی کرنا ہے، اللہ سے دعا بھی کرنی ہے. اور ان کے علاوہ ہر وہ گروہ جو مخالفت کرتے ہیں رسول و جماعت کی اور گمراہوں کا ساتھ دیتا ہے. شیخ صالح فوزان فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، ہذا تأدب مع اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا طریقہ ہے. جب رسول و جماعت کا عقیدہ بیان کیا، اب اللہ تعالیٰ سے ثابت کرنے کی دعا کی جا رہی ہے. انسان کے لیے کافی نہیں ہے، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ صحیح عقیدہ کو جان لے یا عقیدہ کو جان لے، عالم سے خطا ہو جاتی ہے، قومی پھسل جاتا ہے. تو انسان کو اپنے علم میں مغرور نہیں ہونا چاہیے، اور فتنوں کا ڈر اسے رہنا چاہیے. کیا اس کا علم، کوئی بھی عالم ہو، کیا اس کا علم ابراہیم علیہ السلام کے علم کے برابر ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے کیا دعا کرتے ہیں؟ وجنم و بنیہ ان نعبد الاصنام رب انہن اضللن کثیرا من الناس، سورۃ مریم، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 35 اور 36. سورۃ النساء ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورۃ ابراہیم ہے، اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. بعض نسخوں میں سورۃ نساء لکھا ہے غلط ہے، اور جس میں سورۃ ابراہیم لکھے وہ صحیح. تو جس کے نسخے میں سورۃ نساء لکھے وہ غلط ہے، اس کو ٹھیک کرنا. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 35 اور 36. فالانسان یسأل اللہ السلامۃ والعافیۃ، تو انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے سلامتی کی اور عافیت کی. کتنے ایسے عالم ہیں جو راہ راست سے ہٹ گئے ہیں، دین سے ہٹ گئے ہیں، اور کتنی اور ہیں، اور کتنی اور ہیں جو یعنی گمراہ میں پڑ گئے ہیں. فل اعمال و بالخواتیم، اور عمل کو دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے ابو الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے دور فرما، محفوظ فرما، ایک جانب دور کر دے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زندگی سارے توحید پر گزری ہے، اولاد کی تربیت تعلیم توحید کی بنیاد پر ہوئی ہے، لیکن یہ کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ اللہ کا نبی کیوں نہ ہو، تکبر آپ کو نہیں ملے گا یہ کہنا کہ میں نے سب کچھ جان لیا ہے. اگرچہ وحی کی عصمت وحی کے ذریعے ہوتی ہے نا، وحی یعنی نبی کیوں محفوظ ہے، معصوم کیوں، کہ نبی معصوم کیوں، وحی نازل ہوتی ہے نا، تب بھی دیکھیں اپنے رب سے دعا دیکھیں، اللہ تعالیٰ مجھے، صرف مجھے نہیں، مجھے اور میرے بعد میری بیٹوں کو بھی، اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ ایک جانب دور کر دے شرک سے. سبحان اللہ. یعنی کہ زندگی میں کبھی شرک کا نام نشان بھی نہ ہو. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، لوگوں کو گمراہ خواہش نفس نہیں کیا ہے، الاہواء المضلہ جو ہیں یا اہواء مختلف اور الاراء المتفرقہ، انہیں چیزوں لوگوں کو گمراہ کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ، ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدى من اللہ، ان سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے سوا. سورہ قصص آیت نمبر 50. وقال سبحانہ، ارشاد باری تعالیٰ دوسری آیت کریمہ میں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو معبود بنا لیا؟ وہ اضلہ اللہ علی علم، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کیا علم کے مطابق. سورۃ الجاث آیت نمبر 23. کتنی خوفناک باتیں ہیں واللہ. خواہش نفس کی پیروی کرنے والا اتنی دور جا سکتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لے اللہ تعالیٰ کا، یعنی جو اس کو نفس حکم دیتی ہے سر جھکا کے تعمیل کر لیتا ہے، اپنے نفس کا پجاری ہے. اور جس نے کسی چیز کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کے سوا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو اس نے شرک کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، فالانسان یسأل اللہ السلامۃ من الہوى، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے خواہش نفس کی سلامتی سے دعا کرتا رہے، اور اسے حق کی طرف اور اس کی حق کی طرف رہنمائی کرے، اور اگرچہ اس کی خواہش نفس کے مخالف کیوں نہ ہو. حق اکثر خیر شمس کی مخالف ہی ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ قاعدہ، حق جو ہے اکثر خیر شمس کی مخالف ہی ہوتا ہے، اس لیے انسان اسے جلدی قبول نہیں کرتا، تو اس لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، نفس کو دبانا پڑتا ہے تاکہ حق کو انسان قبول کر لے. وقال اللہ عز وجل فی الیہود، اللہ تعالیٰ یہودیوں کے تعلق سے فرمایا، افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم، کیا جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آتا ہے وہ چیز لے کر جو تمہارے خواہش نفس نہیں چاہتی؟ کہاں تک دیکھے کوئی شخص جا سکتا ہے، گمراہی دیکھیں، استکبرتم، تکبر سے کام لیا یعنی قبول نہیں کیا، ففریقاً کذبتم، تو رسولوں کو ایک گروہ تم نے جھٹلا دیا، یہ کافی جرم ہے، رسولوں جھٹلانا کفر ہے نا، اور اس سے بڑھ کر جرم کیا ہے، وفریقاً تقتلون، اور بعض انبیاء کو بعض رسولوں کو تم لوگوں نے قتل کیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 87. فالہو خطیر جدا، شیخ صاحب فرماتے ہیں خواہش نفس بہت ہی بڑی خطرناک چیز ہے، مطلب سب کو محفوظ فرمائے. جتنے بھی غربی دعوت گروہ نکلے ہیں، کس بنا پہ نکلے ہیں، آج بھی دیکھ لیں آپ ان دواعش کو دیکھ لیں، جس میں قتل عام کرتے آ رہے، کتنی نصوص سامنے رکھیں، علماء کتنی باتیں ہیں، لیکن جو وہ چاہتے وہ کرتے ہیں، چاہت خواہش نفس سب سے آگے ہے. دوسرے بدعت کو دیکھ، روافض کو دیکھ لیں، اہل تصوف کو دیکھ لیں، جب بات کی جائے یہ بدعت ہے، اللہ سے ڈرو، اور یہ دلائل ہیں، دلائل کی روشنی میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرم سلف اقوال بھی پیش کیے جاتے ہیں جنہوں نے قرآن صحیح سمجھا ہے، صحیح منہج سامنے رکھ دیتے ہیں کھول کے، واللہ سورج طرف سورج طرف روشن باتیں کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یار ہمارے علماء نے تو، ہمارے امام نے تو ایسا نہیں کیا، یار ہمارے بھی تو علماء ہیں، کیا یار وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ حدیث نہیں پڑھتے تھے، صرف تمہارے علماء کی ہم بات سنیں؟ بات میرے آپ کے عالم کی نہیں ہے، بات حق کی ہے، اللہ کے لیے آنکھیں کھولیں اور ڈریں اللہ تعالیٰ سے، اور ان گمراہیوں سے بھی توبہ کریں اس سے پہلے کہ توبہ کا وقت باقی نہ رہے. پھر شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں الفرق والآراء متفرقہ کے تعلق سے، اور جو مذاہب الردیہ کی بات ہوئی ہے ان کے تعلق سے، صاحب فرماتے ہیں یہ وہی فرقے ہیں جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ستفترق هذه الامه على 73 فرقه كلها في النار، کہ میری امت یا یہ امت جو ہے 73 فرق میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں، الى آخر الحدیث، حدیث کے آخر تک. شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ یہ جو 72 فرقے، جو 73 فرقے ہیں سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے 72 فرقے جو ہیں یہ حق سے خارج ہو چکے ہیں، الا ان کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے راستے پر گامزن ہوئے ہیں، وہی نجات پانے والے ہیں جہنم کی آگ سے، اور اس لیے ان کو فرقۃ الناجیہ نام دیا گیا ہے، سمو بالفرقۃ الناجیہ. والمذاہب بمعنی الآراء، مذاہب سے مراد شیخ صاحب سے یہاں الآراء، جو بھی باطل رائے ہیں یا نظریات ہیں. اور پھر مشبہ متعدد جہمیہ اور جبری و قدریہ کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں مشبہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشبیہ دی مخلوق کی صفات سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کہتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے لیکن مخلوق جیسا ہاتھ ہے، جیسے مخلوق کی پانچ انگلیاں اللہ تعالیٰ کی پانچ انگلیاں، نعوذ باللہ، جیسے مخلوق پکڑتا اللہ تعالیٰ بھی ایسے پکڑتا ہے، یہ تشبیہ مشبہ کا منہج اور مذہب اور عقیدہ ہے جو باطل اور کفری عقیدہ ہے. اور اگر درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ شیخ ابن عزیز الحنفی رحمتہ اللہ نے تفصیل سے بات بیان کی ہے اور بڑی پیاری بات کی ہے، تو میں ابھی تفصیل نہیں بیان کرتا، اگلے درس میں انشاءاللہ میں تفصیل سے کون سا گروہ ہے اور کس نے ایجاد کیا ہے، کون کے بعض علماء کے نام بھی شیخ صاحب نے بیان کیے ہیں، تو وہاں پر انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے. والمعتزلہ والجہمیہ کے تعلق سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا ہے اور نفی کی ہے، اس حجت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے تنزیہ میں یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی میں غلو سے کام لیا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو واصل بن عطا اور عمرو بن عبید کے مقلدین اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں حسن بصری کے شاگرد تھے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ جو معروف تابعی ہیں، اور امام حسن بصری کے حلقے میں یعنی ان کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے تھے، شاگرد تھے. تو ایک مرتبہ یعنی یہ گروہ کیسے نکلا ہے یہاں پہ شیخ صاحب بیان، اس لیے میں بھی مختصر بیان کر رہا ہوں، تفصیل اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. وہاں سے بصری سے کسی نے سوال کیا صاحب الکبیرہ کے تعلق سے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو مسلمان ہے اس کا کیا حکم ہے؟ کبیرہ گناہ سے مراد کفر شرک سے علاوہ جو کبیرہ گناہ ہیں، جیسا کہ سود خوری ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے، حرام خوری ہے، قتل کرنا ہے، یا سود، یا والدین کی نافرمانی ہے، یا والدین کو گالی دینا، کوئی بھی، یا رشتے کو توڑنا، جو بھی کبائر ہیں، گناہ جو ہیں، اگر کوئی مسلمان ان کا ارتکاب کرتا ہے شرک اور کفر کے علاوہ تو اس کا کیا حکم ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہوا ناقص الایمان، تو وہ ناقص، ناقص اور ناقض، صاد اور ضاد میں فرق ہے. ناقص نقص سے ہے، کمی سے ہے، ناقض نقض یعنی مکمل ازالے سے، مکمل اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو اس فرق کو جان لیں، ایک نقطے کا فرق ہے. عربی زبان کی خوبصورتی دیکھی ہے، ایک نقطے میں ناقض واد ہے، باد ولا الضالین پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، باد ہے، اور ناقص صاد ہے، ناقص کم ہے، ناقض اس کا وجود ہی نہیں ہے، مکمل خاتمہ ہے. تو ناقص الایمان ہے، فعل کبیرہ کیا ہے؟ ناقص الایمان، ایمان کم ہے. فعند ذلك انکر علیہ واصل، اب امام حسن بصری فتویٰ دے رہے ہیں، علم کے مطابق عالم ہیں، شاگرد بیٹھے ہیں، تو کسی نے سوال کیا کبیرہ گناہ کے مرتکب مسلمان کا کیا حکم ہے، امام صاحب بتائیں. تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ ناقص الایمان، اس کا ایمان کم ہے، کم ہے، کمزور ایمان کا ہے، اس کا ایمان میں کمی ہے. فعند ذلك انکر علیہ واصل، تو واصل بن عطا اس کے شاگرد میں سے ایک نے کہا، واصل بن عطا نے کہا، وہ فی منزلہ بین منزلتین، وہ منزل بین منزلتین، وہ دو منزلت کے بیچ میں ایک جگہ پہ، دو جگہ ہیں، ایمان کفر ہے، ایک ایمان ہے، ایک کفر ہے، اور ایک بیچ کی منزلت جگہ ہے، تو نہ مومن ہے نہ کافر، بیچ والے راستے میں کہیں پر ہے. سبحان اللہ، لیس بکافر ولا مسلم فاخترع هذا المذهب الباطل، جیسا فرماتے ہیں انہوں نے اس باطل مذہب کو اور منہج کو ایجاد کیا. واعتزل مجلس الحسن، اور امام حسن بصری کے مجلس کا اعتزال یعنی دوری اختیار کر لی، اعتزال یعنی الگ ہو کر دور رہنا، اور اس کے ارد گرد ایسے لوگ جو اس جیسے تھے ویسے سوچ رکھتے وہ بھی بیٹھنا شامل، ان کے ساتھ شامل ہو کر بیٹھنے لگے. فکون جماع سم و بالمعتزلہ، اور ایک ایسی جماعت پر جس کا نام معتزلہ رکھا گیا. معتزلہ کون ہے؟ واصل بن عطا اور عمر بن عبید کے مقلدین ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. واصل بن عطا، عمر بن عبید، یہ دونوں کون ہیں؟ امام حسن بصری کے شاگرد تھے. اور جب کوئی شخص علماء کی نصیحت کو نہیں مانتا اور اپنے آپ کو عالم سمجھ بیٹھتا ہے اور اپنے استادوں کو مخالفت باطل پہ کرتا ہے، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی نا تو سامنے رکھ دے، کوئی دلیل نہیں، لیکن منزلہ بین منزلہ تھی، کہیں آپ کو نہیں ملے گا. نصوص دیکھ لیں آپ، قرآن کی آیات اور احادیث دیکھ لیں آپ، ان کو غلط فہمی لگی ہے، شبہات تھے، نصیحت کی ہے امام صاحب نے، اس کے بعد اسی مسجد میں اسی جگہ پر ایک پیلر کے قریب جا کے بیٹھ گئے، اور اس کے ساتھ اور لوگ جڑتے گئے. حسن بصری اپنی جگہ پہ، وہ اپنی جگہ پہ، اور اس کے تقلید کرنے والے، اس کی بات سننے والے بھی لوگ. عجب دیکھے زمانے میں، حسن بصری معروف امام ہے، ان کا استاد بھی ہے، اور براہ صحابہ کرام سے علم حاصل کر چکا ہے، اور کئی محدثین اور علماء اس زمانے کے ان کے شاگرد تھے، اور انہوں نے امام صاحب کا ساتھ بھی دیا حسن بصری کا. ان لوگوں نے اپنی جماعت بنا لی اور اعتزال کر کے دوری اختیار کی، نام رکھا گیا المعتزلہ. آج تک بھی یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے عقل کو شریعت کے نصوص کے آگے سمجھتے ہیں، آگے کر کے شریعت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، اور جس نے بھی اپنے عقل کو شریعت کے آگے کیا وہ کہیں کا نہیں رہا، یاد رکھیں. نہ کل کی معتزلہ کامیاب ہو سکے، ناکام ہی رہے، اور نہ ان کے بعد میں آنے والے معتزلہ کبھی کامیاب ہو سکے، اور نہ ہی آج کے اس متمدن زمانے کے معتزلہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اس مذہب کی یہی نحوست ہی کافی ہے، یہی خرابی ہی کافی ہے کہ اہل علم کے نزدیک یہ فرقہ گمراہ فرقہ ہے، اہل الضلال اور اہل باطل میں سے ہیں. والجہمیہ کے تعلق سے شیخ صالح الفوزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہم اتباع جہم بن صفوان، یا جہم بن صفوان کے متبعین ہیں. ابو محرز الراسبی الترمذی، الترمذی یہ دیکھیے، ابھی ترمذی ایک امام ترمذی جو محدث ہیں، وہ دوسرا یہ ترمذی ہے جو اہل الضلالہ کے سردار ہیں. شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں, آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی آواز تو میں ختم کرنا چاہتا تھا. اللہ المستعان. اوپر آواز جائے گی اسے؟ چلے پھر ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. الٹا لگا دیا اس کو, اس کو سیدھا کر لو. چلیں بسم اللہ. معذرت, تھوڑی سی پرابلم ہو گئی تھی مائک میں. جہمیہ کے تعلق سے شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں, یہ اتباع جہم بن صفوان, جہم بن صفوان کی اتباع کرنے والے ہیں یا تقلید کرنے والے ہیں. تبنى مذهب شیخ الجعد بن درہم, اس نے اپنے شیخ جعد بن درہم کے مذہب کو اپنایا ہے, اور جعد بن درہم نے یہ مذہب طالوت یہودی سے لیا ہے. عجب, سند دیکھیں ذرا, سند دیکھیں ذرا, جہمی کو سند دیکھیں. جہم بن صفوان, جہمی فرقہ نسبت کس کی طرف ہے؟ جہم بن صفوان. جہم, جہنم کیسے لکھی جاتی ہے؟ جیم ہا نون میم, ٹھیک ہے نا, نون نکال دے کیا بچے گا؟ بس, جو اکثر لوگ اسپیلنگ میں غلطی کرتے ہیں, تو جہم, جہنم سے نون نکال دے تو باقی جو بچے گا وہ جہم ہے. جہم بن صفوان, شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ, کہ اس نے یہ مذہب اپنایا ہے, لیا ہے, کس سے لیا ہے؟ اس کا استاد تو کوئی ہوگا نا, اس کا استاد کون ہے؟ جعد بن درہم. ہاں, ایک جہم دوسرے جعد ہے, کوئی خیر نہیں, نہ نام میں خیر ہے نہ کام میں خیر ہے, جعد بن درہم. اچھا, اس نے کہاں سے لیا ہے؟ اس کا کوئی استاد ہوگا نا, نظریات ایسے تو نہیں کوئی بیٹھے بیٹھا ہے کسی شخص کے دل میں تو بتا دیا. ایک سلسلہ ہوتا ہے, ایک سند ہوتی ہے, اہل باطل کی بھی اپنی سند ہے. وَأَخَذَهُ عَنْ طَالُوتِ الْيَهُودِ, جعد بن درہم نے ایک یہودی سے اس نظریے کو اور اس فکر کو لیا ہے جس کا نام طالوت تھا. الَّذِي أَخَذَهُ عَنْ لَبِيد بن الْأَعْصَم, اور لبی, اس طالوت یہودی نے یہ فکر جو جہمی کو فکر ہے, اس مذہب کو کس سے لیا ہے؟ لبید بن عاصم یہودی سے لیا ہے. یہ کون لبید بن عاصم یہودی؟ الذی سحر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. متفق علیہ حدیث, لبید بن عاصم الیہودی. عجب بات ہے واللہ, یعنی ان کو جنہوں نے یہ مذہب لیا ہے جہم بن صفوان کا, یہ جانتے بھی تھے کہ کہاں سے لیا ہے. یعنی سلف نے دیکھے ہیں یہ باتیں, صرف آج کے زمانے کے لیے شیخ صالح فوزان یہ باتیں جو کر رہے ہیں, یہ سلف, یہ سند اس وقت بھی موجود تھی. اب جہم بن صفوان, اس کے استاد جعد بن درہم اندھا تھا کیا؟ اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ یہودی ہے, میں سے کیا لے رہا ہوں اسے میں, اور یہ جو نئی نظریہ کہاں سے آیا ہے, اور میں اسے کیوں اپنا رہا ہوں. چلو, وہ تو گمراہ ہوئے, جہم بن صفوان گمراہ ہوا, متبعین ان کے پیچھے چلنے والے. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ وہ فرقہ تھا جو مر چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, مٹ چکا ہے روئے زمین سے. لوگ مر جاتے ہیں, مٹ جاتے ہیں, نظریات باقی زندہ رہ جاتی ہیں. آج جو بدعقیدگی, سب سے بڑی بدعقیدگی جو عوام الناس میں بھی پھیلی ہوئی ہے, کون سی جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وحدت الوجود کی بدعقیدگی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. جانتے ہیں بدعقیدگی کون سب سے پہلے لے کے آیا ہے؟ جہم بن صفوان لے کے آیا ہے. کہاں سے لیا تھا؟ اپنے جعد بن درہم سے. اس نے کہاں سے لیا تھا؟ طالوت سے. طالوت نے کہاں سے لیا تھا؟ لبید بن عاصم سے. یہ سند ہے, جو بھی کہنا ہر جگہ موجود ہے تو اسے کہو یار اس کی سند تو بتاؤ ذرا. وحدت الوجود کی سند جو ہے وہ جاتی ہے جہم بن صفوان کی طرف, پھر جعد بن درہم, اس کے اوپر پھر طالوت, پھر یہودی لبید بن عاصم تک. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن ہو, اس سے کوئی خیر آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ اس کے عقیدے میں کوئی خیر ہوگا؟ آج ہم جب بات کرتے لوگوں, اللہ تعالیٰ سے ڈرے, بدعقیدگی ہے, اسے توبہ کرے. وہ صرف دفاع نہیں کرتے بلکہ اہل حق کی مخالفت بھی کرتے ہیں, اور برا برا بھی کہتے ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں اپنے اس باطل کو ثابت کرنے کے لیے, اور کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا یہی عقیدہ ہے, شرم کرو. واللہ امام صاحب یہ عقیدہ نہیں تھا, کیونکہ یہ عالم جو ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, امام ابو جعفر الطحاوی الحنفی ہم کہتے ہیں, حنفی ہے اور اس عقیدے کی ابتدا میں نے کیا پڑھا تھا، وہ یہ فرماتے کہ میرا اور امام ابو حنیفہ کا، امام قاضی ابو یوسف کا اور امام محمد حسن شیبانی کا عقیدہ ہے، میرا اکیلا عقیدہ نہیں ہے، یہ ان اماموں کا بھی عقیدہ ہے. اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو اللہ کے لیے ڈرے اللہ تعالیٰ سے، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ یہی ہے جو رسول جماعت کا عقیدہ، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، نہ کہ ہر جگہ موجود ہے، جو ہمیں کوئی عقیدے سے وہ پاک اور بری ہیں، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے خون سے بھیڑیا بری تھا، بھیڑیا بری تھا کہ نہیں بری تھا. گواہی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی گواہی، اور علماء رسول جماعت گواہی دے رہے ہیں کہ رسول جماعت کا یہ عقیدہ ہے، اس کے دلائل بھی موجود ہیں، امام ابو حنیفہ کا یہی عقیدہ ہے. یہ ظالم جاہل لوگ کہتے، ایک طرف امام اعظم بھی کہتے ہیں، دوسری طرف جہم بن سوا کا عقیدہ بھی اس میں گھسیڑ کہتے ہیں کہ یہ ان کا عقیدہ تھا. شرم نہیں آتی؟ کہاں کہ امام اعظم رہے پھر، کم سے کم اپنے امام کا صحیح عقیدہ تو، یعنی اگر اپنے عقیدہ نہیں درست کرنا چاہتے امام صاحب کے تو رہنے دو صحیح عقیدے پر. اور تمہارے اپنے عالم ہے ابن ابی العز الحنفی جو شارح ہے، اگلے درس میں وضاحت کروں گا اس کا کیا عقیدہ تھا، اور اب جعفر الطحاوی جو مصنف ہے اس عقیدے کے، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے اور مرتے دم تک یہی رہا ہے. اب یہ نہ کہنے کہ کتاب ہی ثابت نہیں ہے، یہ کتاب موجود ہے اور ثابت بھی ہے الحمدللہ، شرح بھی کر چکے ہیں. کتنی درس ہیں؟ 123 ہو گئے ہیں الحمدللہ، 123 درس بھی اس میں دے چکے ہیں. اب یہ نہ کہنے کہ کتاب بھی نہیں اور اس کتاب کا پھر وجود ہی نہیں ہے. اب یہ پروپیگنڈا مت کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈریں. الغرض، شیخ صالح فضل حفظ اللہ فرماتے ہیں، یہ وہ مذہب ہے جس نے خلق القرآن بدعقیدگی کو لے کے آیا، اور ان کے اقوال میں سے اب دیکھیں، ایک تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور پھر قرآن مجید مخلوق ہے، یہ کون لے کے آئے؟ جب جہم بن صفوان لے کے آئے. ومن اقوال میں، ان کے اقوال میں سے نظریات میں الجبر، کہ انسان مجبور ہے اپنے اعمال پر، اور اس لیے اس فرقے کو کہا گیا ہے جہمی، کیونکہ جہم بن صفوان کی طرف نسبت ہے، جہم نے جعد سے اس کو لیا ہے جو اموی خلافت کے آخر میں تھا، اور اسے قتل کیا، یعنی جعد بن درہم کو قتل کیا خالد بن عبد القصری جو گورنر تھا، عید الاضحی کے موقع پر خطبہ دیا خالد بن عبد القصری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس نے کہا کہ اے لوگو، تم اپنی قربانیاں کرو. یہ عید کے خطبے میں کہہ رہا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، تم اپنے پہ جا کے قربانی کرو اور میں جعد بن درہم کی قربانی کرتا ہوں. اور یہ کہا جاتا ہے کیونکہ اچھا وجہ کیا ہے، کیوں اس کی لوگ بکرے قربانی کرتے ہیں، اب اس بدعتی کی قربانی کرنا؟ یاد رکھیں جہمی گروہ جو ہے وہ کافر ہے، سلف کا اتفاق ہے کہ جہمی کافر ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا مکمل انکار کیا ہے، وہ جس نے بھی مکمل انکار کیا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے، اور اس پہ سلف کا اجماع ہے، اختلاف نہیں ہے. معتزلہ کے کفر پر اختلاف ہے، لیکن جہمیہ کے کفر پر اجماع ہے. اور خالد بن عبد القصر رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں جعد بن درہم کو کیوں، یعنی قربانی دینا چاہتا ہوں، قربانی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں فرمایا، اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. جہمیوں کے نزدیک نہ تو اللہ تعالیٰ کلام کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کو خلیل بنا سکتا ہے، دوست بنا سکتا ہے، کیونکہ صفات مخلوقین کی ہے، تو مخلوق و خالق میں تشابہ مشابہت ہو جاتی ہے، تو اس لیے جو بھی عقیدہ اپناتے وہ دار اسلام سے خارج ہے ان کے نزدیک. اور حق بات یہ ہے کہ یہ سن جماعت کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کلام فرمائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، مخلوق کی طرح نہیں. اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دانت بھی ہوں، دو ہونٹ بھی ہوں، زبان بھی ہو، ووکل کارڈز بھی، جسے انسان بات کرتے تو مخلوق، کیونکہ مخلوق کمزور ہے، محتاج ہے، ہمیں اس چیزوں کی حاجت ہے. خالق سبحان اللہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ چاہے جیسے بھی کلام کرے، اس کی مرضی ہے. اللہ نے یہ تو فرمایا کہ وہ کلام کرتے، یا نہیں فرمایا کیسے کلام کرتا ہے، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ آمنا و صدقنا، یا نہیں وہ کلام کیسے کرے گا، مخلوق کی طرح کرے گا تو ہم نہیں مانتے. سبحان اللہ، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ تمہیں کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کلام مخلوق کی طرح کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو کس نے کہا ہے؟ کوئی ثبوت ہے تو ہمیں دکھائے، جب نہیں ہے تو نصوص پہ عمل کیوں نہیں کرتے، اور منع سے تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ فنزل من اعلی منبر فذبحه، پھر منبر سے اترا اور اسے وہیں پہ ذبح کر دی، کیونکہ وہ زندیق تھا اور اس کو قتل کرنا واجب تھا، اور رسول جماعت نے اس کے اس عمل کو جو ہے یعنی شاباشی دی ہے. اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی النونیہ قصیدے میں بھی اس کا ذکر کیا ہے ولأجل إذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان لقد شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ملي بياري يعني بعد هنا كي عقيدة تعلق سين هنا ما من القيم نحطر عليه أنه نية كل كاهي ولسك الذكر بيس عقيدة من نظم كي شكل ما اسكو بيان كيا هي. كوي شخص سوال کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کی ہم تکفیر کو اس کو ذبح کر دیں ہم بھی. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ شخص صاحب اقتدار تھا, گورنر تھا اور صاحب علم بھی تھا. علماء نے جو اس وقت علماء موجود تھے, جو قاضی موجود تھے, انہوں نے فتویٰ دیا کفر کا, اور جو اقتدار میں ہے, جو خلیفہ یا اس کا نائب ہے, اس نے اس کو سزا دی اور ذبح کیا ہے. وہ یہ طریقہ یاد رکھیں رسول جماعت کے ضوابط اور اصول ہیں تکفیر کے. یہ نہیں کہ جس کو شک کو قتل کر دو یا جیسے داعش کر رہے ہیں بیچارے ان کے سامنے کلمہ پڑھ رہے ہیں نماز کی ریکویسٹ, ہمیں نماز تو پڑھنے دو, یا زندہ جلا رہے ہیں یا زندہ غرق کر دیا جا رہا ہے یا ٹینکوں کے نیچے ان کو جو ہے نا دبایا جا رہا ہے اور اس طریقے سے ان کو قتل بڑی بے دردی سے بے رحمی سے. واللہ یہودی بھی شاید ایسا نہیں کریں گے جتنا یہ بے دردی سے قتل کر رہے ہیں. بعض لوگ کلمہ بھی پڑھنے آخر میں گھر بعض کلپو کہنے لا الہ الا اللہ پھر بھی قتل کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک شخص ہو, صرف ایک شخص ہو, وہ بھی میدان جنگ میں, جب اس عرس کافر نے کئی مسلمانوں کو قتل کیا تھا, تو سیدنا اسامہ بن زید نے جب موقع ملا اور اس پر وار کرنے کی کوشش کی تو وہ شخص ڈر گیا. اس نے کہا لا الہ الا اللہ. سیدنا اسامہ بن زید تھوڑے سے رکے, اب کلمہ تو پڑھ لیا اب کیا کروں. کوئی بھی ہم ایسے ان کی جگہ ہوتا شاید یہی سوچتا کہ یہ بندہ جھوٹا کلمہ پڑھ رہا ہے. نہیں, میدان جنگ میں ہے اور بعض صحابہ کو قتل بھی کیا ہے اور کفر کے لیے وہ لڑ رہا ہے, کفر کی دفاع کرتے ہوئے سیدنا اسامہ بن زید نے قتل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ سے کہتے ہیں اے اسامہ تو نے اسے قتل کیا جبکہ اس نے کلمہ پڑھا. سیدنا اسامہ پھر عذر پیش کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تلوار کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو نے اس کے سینہ چیر کے دیکھا کہ اس نے کلمہ جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے پڑھا, کیا اس کے تو نے دل چیر کے دیکھا سینہ چیر کے دیکھا. سیدنا اسامہ پھر اور عذر پیش کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے فلان صحابی کو فلان صحابی کو فلان نام لینے لگے. آپ صاحب کو دل ذرا نرم ہو اور تھوڑا سا یعنی ذرا تخفیف کریں, بڑی یعنی آپ صاحب بڑی سختی سے جواب دے رہے تو کافی ناراض تھے. اقتلت بعدا قال لا الہ الا اللہ. اے اسامہ جب اس نے کہہ دیا اللہ علیہ, اس کے بعد تم نے قتل کیا, تو پھر عذر پیش کرنے گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اسامہ تو اس دن کیا کرے گا جب لا الہ الا حجت قائم کرے گا تمہارے اوپر, ایک صحابی پر کلمہ توحید حجت قائم کرے گا, کیا کرے گا تو اس وقت. تو سیدنا اسامہ رونے لگے اور یہ خواہش کی کاش میں آج مسلمان ہوتا. متفق علیہ حدیث میں یہ آپ جا کے دیکھ لیں, بڑا خوبصورت پیارا قصہ ہے اور واللہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں دل دھڑکتے ہوں, جو حق کو سمجھنا چاہتے ہیں. میدان جنگ میں ایک کافر نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا, بس ایک سجدہ نہیں دیا اپنے رب کو, ایک دفعہ کلمہ پڑھا تو آپ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے اے اسامہ. اسامہ کون ہے؟ آپ وسلم کی بہت پیارا صحابی میں سے, یعنی حب رسول اللہ اسامہ بن زید, زید بن حارثہ ان کے والد آپ وسلم کے بہت پیارے ہیں, جن کو آپ وسلم نے زید میں بیٹا قرار دیا تھا, پھر موالی میں سے تھے. جس نے زید بن حارثہ وہ عظیم صحابی جس نے اپنے والدین کے ساتھ نہیں گئے قربان کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے زندگی ساری, یہ ان کا بیٹا ہے, ان سے محبت اور ان سے زیادہ محبت. اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اے اسامہ تو کیا کرے گا جس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ تجھ پر حجت قائم کرے گی, کیا کرے گا تو؟ آج میں سوال کروں دواعش سے سوال کرتا ہوں, کیا کریں گے اللہ کے لیے مجھے بتائیں, جب لا الہ الا اللہ یہ لوگ میدان محشر میں یوں گربان پکڑ کے کھڑے ہوں گے, اے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھو قتل کیوں کیا ہم جبکہ ہم کہتے تھے لا الہ الا اللہ. ایک شبہ پر حکمران کافر ہیں, یوں کا ساتھ دیتے ہیں یہ بھی کافر ہیں, تکفیر عام کر دی ہے. نسل جماعت کے نزدیک تکفیر کے ضوابط اور اصول انشاءاللہ ان قریب ایک پیارا رسالہ ہے فضل الشیخ علامہ عبداللطیف آل الشیخ رحمہ اللہ کا ضوابط اور اصول کے تکفیر کے تعلق سے, اس میں بڑی پیاری بات ہے, اور فضل الشیخ علامہ محمد عمر بازمول حفظہ اللہ نے اس کی شرح کی ہے. انشاءاللہ اس پہ ہم ایک سلسلے والا دروس شروع کریں گے تاکہ طالب علم کو اور عوام الناس کو پتہ چل جائے کہ تکفیر کا آج جو یہ فساد پھیلا ہے امت میں وجہ کیا ہے. یہ جاہل لوگ ہیں, واللہ جاہل لوگ ہیں, انہوں علم سے ذرہ برابر بھی آشنا نہیں ہے, پتہ نہیں کہ علم ہوتا کیا ہے, اندھیرے میں رہتے ہیں, جہالت کے ڈوبے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ان اندھیروں میں شامل کر رہے ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ. شیخ صاحب فرماتے ہیں تو جائے درہم کے بعد جہم بن صفوان آئے اور یہ مذہب جہم کی طرف منسوب ہوا کیونکہ اسے اسے ظاہر کیا. دیکھیں جعد نہیں کہتے جہم ہی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جعد ابھی اسے ظاہر نہیں کر پایا, پہلے اسے قتل کر دیا, لیکن اس نے جہم بن صفوان اپنے شاگرد کو یہ سب کچھ بتا دیا. یہ بات نظر وہاں پہ تک ٹرانسفر ہو چکا تھا. جیسے بھی اچھوت بیماری, جو پہلے بیمار تو مر چکا ہے نا, بیماری تو آگے لگ گئی ہے نا, اب یہ بیمار جو اس نے بیماری آگے پھیلانی ہے, نعوذ باللہ. اچھوت بیماری ایسے پھیلتی ہے, اور اس کے پھر ہم نوالے ہم پیالے تھے جس نے اس بیماری کو دیا ہے. اور یہ مذہب جہمی جو ہے اس کی طرف منسوب ہے جس نے اس کو ظاہر کیا. یاد رکھیں, اب دیکھیں خلق و قرآن کا فتنہ کون لے کے آیا؟ جہمی لے کے. مشہور کون ہے؟ معتزلہ ہیں, کیونکہ زیادہ ظاہر اور زیادہ فساد معتزلہ نے کیا. جب خلیفہ امیر مأمون آئے اقتدار میں, خلافت میں, تو انہوں نے اہل سنت جماعت کے علماء پر ظلم و ستم کیا. وجہ کیا تھی؟ اس فطر خلق و قرآن کی وجہ سے, کیونکہ وہ انہوں نے اعتزال کا مذہب اپنا لیا تھا. لیکن اہل سنت جماعت کے علماء دیکھے, سبحان اللہ, سر اٹھایا, بد دعا کی, تلوار اٹھائی. اور یہ زمانہ پتہ ہے کس کا تھا؟ امام اہل السنہ احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. قید ہوئے, کوڑے کھائے, برا بھلا کہا گیا, تدریس سے انہیں ہٹایا گیا, مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے, کتنی بڑی عزت کا مقام ہے, نکالا گیا, نظر بند کر دیا گیا, جیل میں کوڑے برسائے گئے. ایک مرتبہ بھی اگر ایک آواز بلند کرتے تلوار اٹھانے کی, اللہ کی قسم اتنی قتل و غارت ہوتے نا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن صبر کیا, تحمل کیا, بغاوت نہیں کی. بار بار ان کے شاگرد آئے, دوسرے آئے, تیسرے آئے, امام صاحب آپ کیا فرماتے ہیں, اور قلم دعوت ان کے ہاتھ میں یوں تیار ہوتی تھی کیونکہ تاریخ قلم بند ہونے والی تھی. امام صاحب ایک مرتبہ اشارہ تو دے دیں, اجازت تو دے دیں بغاوت کی, لیکن نہیں. بلکہ یہ بھی ثابت ہے امام صاحب سے کہ اگر میرے صرف ایک دعا بھی قبول ہوتی, ایک دعا, دو نہیں, صرف ایک دعا بھی مجھے علم ہو جائے کہ اگر تل قبول فرماتا تو میں حکمران کے لیے صرف کر دیتا, حکمران کے لیے بھلائی اور صلاح اور ہدایت کی دعا مانگ لیتا. کیونکہ میری دعا میری حد تک تھی اور ان کی دعا پوری امت کی حد, پوری امت کے لیے عام ہے. اگر حکمران سدھر جاتا ہے تو پھر امت میں خیر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اگر میرا کام سنور جائے اپنے لیے دعا کرنے سے تو پھر وہ اس کی بھلائی میرے حد تک ہے. سبحان اللہ. تو یہ سلف کا منہج ہے. اور دیکھیں براک خوارج کا منہج دیکھیں کس طریقے سے قتل و غارت عام ہوئی ہے, پہلے دن سے لے کے آج کے زمانے تک دیکھ لیں آپ. جتنی واللہ اگر کوئی سوال کرتا ہے, امت میں سب سے خطرناک اور بدترین فتنہ کون سا ہے جس فتنے کی وجہ سے امت میں خون ریزی عام ہوئی ہو اور بد امنی عام ہوئی ہو, تو کون سا فتنہ ہے؟ خوارج کا. دیکھیں شرک ہوا, بدعات ہوئی, اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا انکار بھی ہوا, غلو سے کام بھی لوگوں نے لیا, تشبیہ مشبہ بھی آئے, دوسرے تیسرے بھی آئے, پھر اہل تصوف بھی آئے اور اہل رہبانیت بھی آئے, یہ سارے آئے. کبھی خون ریزی ہوئی؟ دیکھیں پوری تاریخ دیکھ لیں, کبھی مسلمان کا خون ریزی ہوئی, بد امنی ہوئی؟ ایک ہی منحوس فرقہ ہے جس کے ذکر تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے کتے ہیں. صرف جہنم ہی نہیں, دیکھیں ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے. یہ جہنم ہی نہیں ہے, یعنی مذمت کی انتہا دیکھیں آپ, جہنم کے کتے ہیں. جس کی ابن ماجہ کی روایت میں آیا, علماء ابان فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے, صحیح سند سے ثابت ہے کہ جو خوارج وہ جہنم کے کتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ واحد فتنہ ہے جس کی وجہ سے امت میں کوئی خیر باقی نہیں, فساد عام ہو جاتا ہے, خوارج کا فتنہ ہے. اس لیے علماء کو, طلاب علم کو اور دعات کو چاہیے کہ اس فتنے سے لوگوں کو آگاہ کریں اللہ کے لیے. واللہ دور حاضر بھی دیکھ لیں یہی بدترین فتنہ آج موجود ہے. شرک موجود ہے امت میں, کئی صدیوں سے موجود ہے. قتل و غارت کبھی ہوئی؟ کبھی نہیں ہوئی. فتنہ رفض کا بھی موجود ہے, فتنہ دوسرے بھی موجود ہیں, لیکن خون ریزی نہیں ہوئی. یہاں تک کہ واللہ اللہ کے گھر مساجد بھی محفوظ نہ رہے, بچوں کے اسکول, چھوٹے بچے محفوظ نہ رہے. ایسا فتنہ کبھی ہوا نہیں تھا. اگر ہوا ہے تو اس منحوس فتنے کی وجہ سے ہوا ہے, خوارج کے فتنے کی وجہ سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں تو جہم بن صفوان, جہم جبر اور تجہم دونوں کو ملا دیا. اور پھر شاعر کا شعر بھی بیان کیا, عجبت لشیطان دعا الناس جہرۃ الى النار واشتقق اسمه من جہنم. میں نے یعنی اس کا یہ ترجمہ کہ کسی شاعر نے کہا جہم اسمان کے تعلق سے، مجھے تعجب ہوا ایسے شیطان سے جس نے لوگوں کو کھلم کھلا آگ کی طرف بلایا اور اپنا نام بھی اس آگ ہی سے اس نے مشتق اسے آگ ہی سے نام لیا، جہنم سے نون نکال دے کیا بنتا ہے؟ جہم بنتا ہے۔ پھر قدرے کے توسیع شیخ صاحب فرماتے ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں اور یہ معتزلہ ہیں، یہ معتزلہ کا یہ عقیدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق ہے اپنے عمل کے خود خالق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خلق الارادے میں داخل نہیں ہیں، اس لیے ان کو مجوس ہذہ الامہ اس امت کے مجوسی کہا گیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے دو خالق، ایک خالق خیر کا دوسرا خالق شر کا مقرر کیا ہے، اور جو قدر یہ ہے مجوسی نے کیا کیا؟ مجوسی کہتے ہیں دنیا میں دو خالق ہیں، ایک ہے خیر کا خالق، ایک ہے شر کا خالق۔ اچھا قدریوں نے کیا کہا؟ جب ہر انسان کا عمل انسان خود پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا نہ پیدا کر سکتا ہے، تو کتنے خالق ہیں؟ دو ہیں، جتنی انسان ہے اتنی خالق ہیں، سبحان اللہ۔ تو مجوسی نے دو خالق کا عقیدہ رکھتے تھے کہ کائنات میں دو خالق ہیں، ان لوگوں نے جیسا فرماتے فاثبت خالقین متعددین مع اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے بہت سارے متعدد خالق قرار کیا ہے ان لوگوں نے۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور ان کے علاوہ جن کا نام ہوئے لیے ہیں مشبہ ہیں جہمی معتزلہ اور قدریہ وغیرہم، ان کے علاوہ شیخ صاحب فرماتے جنہوں نے اہل سنت جماعت کے مخالفت کی ہے اور اہل ضلال کے ساتھ جا کے ملے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں کل مقلدہ، جیسے کہ اہل تقلید جو اندھے تقلید کرنے والے ہیں جنہوں نے تقلید کو واجب دین قرار دیا ہے، ہر وہ شخص جو چوتھی صدی کے بعد آیا ہے اور اس کی وجہ سے قرآن اور سنت کے نور سے رہنمائی حاصل نہیں کی، ادھوری اختیار کی، اور جس نے بھی جمود مذہبی سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہا تو اس پر تہمت لگا دی گئی، اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کو مضبوط سے تھامنا چاہا ان پر بھی انہوں نے تہمتیں لگائی، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے جو کی خواہش نفس ہے اس کے مطابق وہ دین پہ عمل کرنا چاہتے تھے۔ اور امام السنہ رحمۃ اللہ علیہ کا پھر ایک نظم پیش کی ہے، دین النبی محمد اخبار، آپ وسلم کا دین خبر یعنی روایات ہے، نعم المطیۃ للفتیٰ آثار، اور کسی شخص کے لیے یہی اس میں بھلائی کہ ان کی اتباع کرے، لا ترغبن عن الحدیث واہلہ، کبھی حدیث اہل حدیث سے روگردانی نہ کرنا، دور اختیار نہ کرنا، فالرأی لیل والحدیث نہار، رائے رات کے طرح اندھیرا ہے اور جو حدیث ہے وہ دن کی طرح روشن ہے، ولربما جہل الفتیٰ اثر الہدا، بعض کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے فتح کلب اس لیے ہے کہ کم سینی میں جو علم حاصل کرتا ہے تو وہ اپنا کو مولڈ کر لیتا ہے اس کو تو جو علم حاصل کر لیتا ہے، فتح کا لفظ یہاں پہ زیادہ بیان کیا جا رہا ہے، ولربما جہل الفتیٰ اثر الہدا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ ہدایت کے راستے سے دور اختیار کر لیتا ہے جہالت کی وجہ سے، والشمس بازغۃ لها انوار، جبکہ سورج چمک رہا ہوتا ہے اور اس کی روشنی عام ہوتی ہے، بعض لوگ اس کے باوجود بھی اندھوروں میں بھٹکتے رہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حق سے دور ہوتے ہیں۔ اور شیخ صاحب فرماتے ہیں ہر وہ شخص یا وہ لوگ جو کتاب اور سنت سے مخالفت کرتے ہیں ہر گمراہ فرقے میں سے، وہ پھر آخر میں ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال واردیاء وبالعصمۃ والتوفیق، آخری جملہ اس خوبصورت اور پیارے عقیدے میں کہ ہم ان سے بری ہیں، کن سے؟ ہر اہل بدعت سے، جن کا نام دیے گئے ہیں جن کا نام نہیں لیے سب سے بری ہیں، اور یہ اعلان ہے، برات کا اعلان بھی ہے اظہار بھی ہے کہ ہم ان سب سے بری ہیں اور ہر گمراہ سے بدکار سے بری ہیں، اور عصمت توفیق صرف اللہ تعالیٰ ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ شیخ صالح فرماتے ہیں ہم ان سب سے بری ہیں اور ان سے ہم معادات دشمنی اختیار کرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اہل الضلال اور باطل ہیں، فالواجب انڈر لائن کریں، واجب یہ ہے کہ ہم ان سے حجر کریں، دور اختیار کو بغض کریں، ورد علیہم وعلی باطل، ان کا رد کریں اور انہیں باطل کا رد کریں۔ بعض کہتے ہیں رد ہی کرتے رہتے ہو تم لوگ، تمہارے کچھ آتا نہیں ہے، अलग है बातिल और बिदअत का रद्द ना किया जाए, फिर किस चीज़ का रद्द किया जाए? सिर्फ हक हासिल करना और बातिल का रद्द ना करना, यह आधा इल्म है। कामिल इल्म यह है कि हक को लिया जाए और बातिल का रद्द कर दिया जाए। शैसा फरमाते फ़नहन नतबर मिम्मन यकूल, और हम ये आखिरी बड़ी प्यारी बात है, सालिफ हुसैन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, और हम हर उस शख्स से बरी हैं जो ये कहता है कि जितने फ़िरक़े हैं इस्लाम की छतरी के नीचे, जी अब मुसलमान जो कहते हैं, हमें हमारे ऊपर वाजिब है कि हम खामोशी इख्तियार करें, उनकी गलतियों को छोड़ दें, क्योंकि इजहार राय या आज़ाद या राय सबका हक है। सारे के सारे फ़िरक़े मुसलमान ही तो हैं, इस्लाम के दायरे के अंदर दाखिल तो हैं। शैसा फरमाते वहाद मजहब बातिल खतीर अल उम्मा, ये मजहब जो है इस तरीके का जो है, यानी जो भी अहले बिदअत हैं, खामोशी इख्तियार को रद्द ना करो उनका। सब मुसलमान हैं, सब कलमा पढ़ते, सब नमाज पढ़ते हैं, कुछ गलतियाँ मौजूद हैं, तो गलतियाँ हर इंसान से होती है, तो अहले बात बिदअत का रद्द ना करो, उम्मत में तफरीका पैदा होता है। शैसा फरमाते वहाद मजहब बातिल खतीर अल खतीर अल उम्मा, ये मजहब जो है बातिल है और उम्मत में बड़ा ख़तरनाक है। और बात करने की या राय की जो आज़ादी है वो मुक़य्यद किताब और सुन्नत से, और तीसरी चीज़ जो क़य्यद किताब सुन्नत को, मैं सलफ़ुल उम्मा, जिस पर सलफ़ उम्मा जो है कुरान और सुन्नत को सही समझा है। जितने भी मुखालिफ फ़िरक़े हैं सारे के सारे जहन्नुम में, सिवाय एक फ़िरक़े के जिस पर आप सलफ़ और सहाबा कराम थे। इंसान को चाहिए, इंसान क्योंकि ख़ता में पढ़ सकता है, और इस्मत और तौफीक सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है, और हौल कुव्वत भी सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान नजात का, अपने नफ्स की नजात का ज़ामिन नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह ताला से हमेशा उम्मीद रखता है और डरता भी रहता है। शैसा फरमाते हैं आखिर में, और इसी तरीके से ये जो मुबारक नुब्दा और चंद अल्फाज हैं, चंद जुमले हैं, इख्तिताम को पहुँचे हैं, जिसमें खूबसूरत और अज़ीम एतिकाद रसूल जमात के मसाइल को शामिल हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला अन यनफअ बिहा, अन यनफअ नबिया, कि हमें इनसे नफ़ा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वह यजज़िल मुअल्लिफ़ जज़ील अथ्थवाब अला मा बय्यन, और जो मुअल्लिफ़ है अल्लाह ताला को जज़ाए खैर जो उन्होंने बयान किया है, वअला मा वज़्ज़ह वअला मा कतब, जिसकी वजाहत उन्होंने की है और जो लिखा है, वअला मा नसहा अल-उम्मा, जो उम्मत को नसीहत की है। फजज़ाहुल्लाहु खैर वसाइर अइमतिल मुस्लिमीन, वल्लाहु अअलम, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.